آسمانی سورے
عزیزان محترم، قرآن حکیم کے مختلف سوروں کے اجمالی تعارف پر مشتمل پروگرام آسمانی سورے لے کر حاضر ہیں۔ ولی الحسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں۔ قرآن حکیم کا ترتیب کے لحاظ سے 60واں اور نزول کے اعتبار سے سورہ احزاب کے بعد اور سورہ نساء سے قبل مدینہ منورہ میں تدریجی طور پر نازل ہونے والا 91واں سورہ سورہ ممتحنہ ہے، جس میں کل 13 آیتیں ہیں۔ اس کا نام سورہ کی 10ویں آیت میں مذکور فامتحنوہن سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ ممتحنہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا امتحان لیا گیا ہو۔ مجموعی طور پر اس سورے میں مومنین و مومنات کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی دوستی یا دشمنی کا معیار اور محور خدا دوستی اور خدا دشمنی کو قرار دیں، اور جو لوگ خدا اور خدا کے رسول پر ایمان رکھنے والے مومنین کے دشمن ہوں ان کو ہرگز اپنا دوست نہ بنائیں۔ اور اسی بات سے سورے کا آغاز بھی ہوا ہے اور اس پر سورے کا اختتام بھی ہوا ہے۔ اور مقام مثال میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ خدا کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لیں۔ چنانچہ خدا نے اسی ضمن میں دوستی اور دشمنی کی حدیں بھی معین کر دی ہیں۔ البتہ درمیان گفتگو خدا نے سورہ ممتحنہ میں مہاجر عورتوں کی آزمائش کے احکام اور مسلمان عورتوں سے بیعت کی شرطوں کا بھی تعین کر دیا ہے۔ تاریخ کا بیان ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت فتح مکہ کی نیت سے مسلمانوں کو سفر کی تیاری کا حکم دیا، آپ کے ایک صحابی نے صفیہ نام کی ایک خاتون کو ایک مخفیانہ خط کے ساتھ مکہ روانہ کر دیا کہ جس میں مشرکین مکہ کو نبی اکرم کے فیصلے سے مطلع کر دیا گیا تھا کہ حضور اکرم پورے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانگی کا قصد رکھتے ہیں۔ جبرائیل کے ذریعے خدا نے اپنے حبیب کو اس خفیہ مہم سے باخبر کر دیا، اور رسول اکرم نے فوراً حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ زبیر ابن عوام اور مقداد کو روانہ کیا کہ صفیہ مکہ کی راہ میں فلاں منزل پر ملے گی، اس سے وہ خط واپس لے آئیں تاکہ مشرکین مکہ کو لشکر اسلام کی مکہ کی طرف روانگی کا علم نہ ہو اور ایک فوجی راز برملا نہ ہونے پائے۔ یہ لوگ تیز رفتاری کے ساتھ گئے اور نبی اکرم کے بیان کردہ منزل پر انہیں صفیہ مل گئی، مگر اس نے ابتدائی طور پر خط کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ سامان کی تلاشی کے بعد بھی جب خط کا کوئی سراغ نہ ملا تو زبیر ابن عوام نے مطمئن ہو کر نبی اکرم کو حالات سے مطلع کر دینے کی بات کی۔ اس وقت حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم، نہ جبرائیل نے نبی اکرم کو جھوٹی خبر دی ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے جھوٹ بیان کیا ہے۔ اے عورت، تو وہ خط ہمارے حوالے کرتی ہے یا تیرا کٹا ہوا سر نبی اکرم کے پاس لے کر جانا ہوگا؟ صفیہ نے سر جھکا لیا اور کہا، اچھا، آپ لوگ مجھ سے ذرا دور ہو جائیں تو میں خط نکالوں۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے گیسوؤں کے اندر سے خط برآمد کیا اور حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ امیر المومنین خط کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم نے مشرکین مکہ کے پاس خفیہ خط بھیجنے والے حاتم ابن ابی بلتا کو بلوایا اور پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ حاتم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم، میں نے یہ کام کسی نفاق کی بنیاد پر نہیں کیا ہے۔ جب سے اسلام قبول کیا ہے نہ کافر ہوا ہوں اور نہ ہی کبھی آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ کیا ہے۔ اس خط کا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہجرت کر کے مدینہ آ گیا، میرے گھر والے اب بھی مشرکین مکہ کے درمیان مکے میں رہ رہے ہیں، انہوں نے مجھ کو اطلاع دی تھی کہ ان کے ساتھ مشرکین مکہ کا رویہ اچھا ہے، اس لیے میں نے چاہا تھا کہ اس اطلاع کے ذریعے میرے گھر والے بھی ان کے ساتھ حسن معاشرت کا اعلان کریں اور مشرکین کا دل جیت لیں تاکہ وہ ان کی راہ میں مشکلات ایجاد نہ کریں۔ اس روایت کے مطابق حاطب کی طرف سے اپنے ایمان کی صفائی پیش کیے جانے کے بعد سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں کہ جن میں بسم اللہ کے بعد خدا نے مومنین سے خطاب فرمایا ہے، اے ایمان لانے والو، کبھی بھی میرے دشمنوں اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنانا کہ تم ان کی خدمت میں دوستی کا نذرانہ پیش کرو جبکہ انہوں نے اس دین و شریعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے جو تمہارے لیے آئی ہے اور حق ہے، اور جنہوں نے تمہارے نبی کو اور خود تم کو صرف اس جرم میں کہ تم خدا اور اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہو مکے سے باہر نکال دیا، اگر تم نے میری رضا کے لیے اور میری راہ میں جہاد کے لیے ہجرت اختیار کی ہے تو ان کو ہرگز اپنا دوست نہ بنانا اور مخفیانہ طور پر بھی ان سے دوستی نہ رکھنا، کیونکہ میں ہر جاننے والے سے بہتر جانتا ہوں کہ تم لوگ کس چیز کو چھپا رہے ہو اور کس بات کو ظاہر کر رہے ہو، اور جو کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے گا اس نے گویا راہ مستقیم کو کھو دیا ہے، یعنی رائے حق سے منحرف ہو گیا ہے۔
سبحان اللہ العظیم وبحمد، سبحان اللہ العظیم وبحمد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔
یہاں آیت و روایت دونوں سے پتہ چلتا ہے کہ حاطب کا قصد نبی اکرم سے خیانت نہیں تھا، اور پیغمبر اکرم حاطب کی صفائی سن کر مطمئن بھی ہو گئے تھے، مگر ان کی صفائی میں مشرکین مکہ کے لیے محبت و مہربانی کا نرم گوشہ بھی پایا جاتا تھا، اور دشمنان اسلام کے لیے محبت کا اظہار صاف طور پر موجود تھا، اس لیے حاطب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہتے اس سے پہلے ہی خدا نے آیت بھیج کر مسلمانوں کے لیے ایک الہی اصول اور قانون معین کر دیا کہ خدا و رسول اور مومنین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی اور محبت نوازی کا کسی بھی مسلمان کو ہرگز کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایمانی معاشرہ خدا و رسول اور دین و شریعت کے دشمنوں کے سلسلے میں کوئی نرم گوشہ رکھے اور اسلام و مسلمین کو نقصان پہنچائے، اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ خدا دشمنوں کے ساتھ دوستانہ اور مخلصانہ رابطے اور تعلقات کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ خدا کا دشمن نہ صرف مومنین کا بلکہ عالم بشریت کا دشمن ہے، وہ عقائد میں آپ کے مخالف ہیں اور عمل میں بھی آپ کے خلاف دین حق سے برسر پیکار ہیں، اور آپ کا سب سے بڑا افتخار خدا و رسول پر ایمان آپ کا سب سے بڑا جرم و گناہ تصور کرتے ہیں، اور آپ کو اور آپ کے رسول کو آپ کے وطن مکے سے نکال دیا ہے، اس کے باوجود آپ ان کی نسبت اظہار محبت کر رہے ہیں، اس اظہار کا کیا مطلب ہے؟ چانچے آیت کا لب و لہجہ خود بتا رہا ہے کہ مہاجرین کے درمیان کچھ مسلمان ایسے موجود تھے جو خفیہ طور پر رشتے ناطے یا معاشرتی اور اقتصادی معاملات کے تحت کھلے عام یا مخفیانہ طور پر مشرکین مکہ سے دوستی بنائے ہوئے تھے، اور اس کا مقصد مکے میں موجود خود اپنے عزیز و اقارب کو مشرکین کی کسی بھی متوقع زیادتی سے محفوظ رکھنا تھا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو دشمن خدا کی دوستی سے منع کر دیا گیا کہ اگر ہجرت اور جہاد خدا کی راہ میں خدا کی خوشنودی کے لیے ہے تو اللہ کے دشمنوں کو ہرگز اپنا دوست نہ بنانا اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ پھیلانا۔ یہ کیا بات ہوئی چپکے سے مشرکین کو اطلاع فراہم کر دیتے ہو کہ ثابت کرو تم ان کے دوست ہو، اور یہ بھول جاتے ہو میں تمہارا اللہ ہر بات کو جانتا ہوں، ہر وہ بات جو تم چھپ کر یا اعلان انجام دیتے ہو میں تم سے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ تمہارا ظاہر و باطن سب مجھ پر آشکار ہے۔ بس تم میں جو بھی ایسا کرے گا وہ انحراف سے کام لے گا، یعنی اللہ کی راہ سے دوری کا ثبوت فراہم کرے گا۔ اور اس کے بعد آیت میں خود خداوند عالم نے اپنے دشمنوں کی دوستی سے منع کرنے کی وجہ بھی واضح کر دی ہے کہ ان کی دوستی سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اگر وہ لوگ تم پر مسلط ہو گئے تو وہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے اور اپنے ہاتھ اور زبان برائی کے لیے تمہاری طرف دراز کریں گے، اور ان کی آرزو ہے کہ تم لوگ کافر ہو جاؤ۔ آخر تم لوگ کاہے کے لیے ان کے ساتھ دوستی کی منصوبہ بندی کیا کرتے ہو جبکہ تمہارے ساتھ ان کی عداوت اور دشمنی کی جڑیں اس قدر گہرائیوں میں پیوست ہیں کہ اگر انہیں تم پر تسلط اور اقتدار مل جائے تو وہ کسی بھی کام سے دریغ نہیں کریں گے، نہ ان کے ہاتھ تم پر رحم کریں گے اور تم کو قتل و اسیر کرنے سے باز آئیں گے، اور نہ ہی ان کی زبانیں ان کے قابو میں رہیں گی، دونوں طرح سے تم کو آزار و اذیت پہنچائیں گے، اور اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ وہ تمہاری آخرت برباد کر دینا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم اسلام سے منحرف ہو کر پھر سے کفر اختیار کر لو جو تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے حاطب ابن ابی بلتا کی مانند افراد کو ایک اور اہم نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ خبردار اپنے اہل و عیال اور قرابت داروں کی دشمنوں سے حفاظت کے لیے کبھی مسلمانوں کے راز و رموز، خصوصاً جنگی اور فوجی اسرار دشمنوں پر فاش نہ کریں، کیونکہ روز قیامت کوئی شخص یا چیز خود اس کے اپنے اعمال کے سوا اس کے کام نہیں آئے گی۔ ارشاد ہوتا ہے، قیامت کے دن یقین جانو تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے بچے تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، اس دن خداوند عالم تمہارے اور ان کے درمیان جدائی کا پردہ ڈال دے گا، اور خداوند عالم جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے خوب آگاہ ہے، یعنی کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے مشرکین مکہ سے دوستانہ جائز ہے، شرعی طور پر بھلا اس میں کیا برائی ہے، بچوں کی حفاظت اور عزیز و اقارب کی بھلائی کے لیے کافروں سے دوستی میں کیا مذائقہ ہے۔ آیت میں اسی خام خیالی کو منع کیا گیا ہے کہ عزیز و اقارب کی حفاظت اگر جہنم کی آگ کی قیمت پر ہو تو ایک آدمی کے لیے کام شرن اور عقلن کیسے جائز ہوگا، آج کی متوقع اور وقتی حفاظت کے لیے کل کی یقینی اور دائمی آگ کیسے قبول کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے، قرآن آیت کی روشنی میں آل و اولاد کی دنیاوی خوشی کے لیے رشوت، فریب، بے ایمانی اور ظلم و زیادتی کے ذریعے جہنم کی آگ خریدنا ایک مومن کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ خداوند عالم نے سورہ مومنون کی آیت 101 میں بھی اعلان کر دیا ہے، جب قیامت کے لیے سور پھونک دیا جائے گا نہ رشتہ داریاں ہوں گی نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے حالات پوچھے گا، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 166 اور انعام کی آیت 94 میں بھی اسی طرف اشارہ ہوا ہے۔
اللہ مولانا، اللہ مولانا، اللہ مولانا، اللہ